الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرمایا ہر نیک عمل سے جس طرح روح میں نور اور طاقت پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہر گناہ سے ظلمت تاریکی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے فرمایا ہر نیک عمل سے جس طرح روح میں نور اور طاقت پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہر گناہ سے ظلمت تاریکی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے بھولو پہلوان اپنے تمام مقوی غذائیں کھاتے رہے صرف سال میں ایک دفعہ زہر کھا لے چارپائی سے لگ جائے گا سنگیہ کا زہر تو تمام سال کی مقوی غذاؤں پر پانی پھیر دے اور کمزوری کا باعث ہو اور زیادہ مقدار کھا لے تو موت بھی واقع ہو گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور ہمارے صالحہ کی طاقت پر اثر نہ کرے گا یہ کس قدر دھوکہ ہے بڑی طاقت کی دوائیں کھا رہا ہے پہلوان صاحب سنگیہ کھا لے اس کے زہر سے سب پانی پھر جائے گا تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے بڑی نیکیاں کی ہیں اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں لیکن گناہ کا زہر کیا اس کی نیکیوں پہ پانی نہیں پھیر دے گا جہاں سے چلا تھا اس سے بھی بس اوقات پیچھے چلا جائے گا ہر گناہ سے دل کے آئینے پہ زنگ لگتا ہے دل اس کے زنگ سے ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے جب دل میں گناہوں سے تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے تو نفس ذلیل کی حیرانی اور گمراہی میں نہایت زیادتی ہو جاتی ہے البتہ اگر توبہ کر لے پھر تاریکی صاف ہو جاتی ہے توبہ سے گناہوں کے نقصان کی تلافی بھی ہو جاتی ہے ہر گناہ سے دل کا سکون چھن جاتا ہے حدیث میں ارشاد ہے لوگو اپنی صف کو درست کر لو ورنہ تمہاری صفوں کی کجی سے تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا تو پتہ چلا ظاہر کا اثر باطن میں منتقل ہوتا ہے ظاہر کا اثر باطن پہ منتقل گناہ تو ظاہری اعضاء سے کیے لیکن بے چینی دل میں آ جائے گی ہم دین کے غریب اس وجہ سے ہیں کہ عمالیہ کے سادیہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ نیکیاں ضائع کرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ یہ دین کے امیر ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو نیکیوں کا نور اکٹھا ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے وہ گناہوں سے محتاط رہتے ہیں ہماری نیکیاں بھی اللہ کے ولیوں جیسی ہیں صدقہ خیرات تہجد روزہ تلاوت ہاں لیکن اللہ کے ولیوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے وہ گناہوں سے محتاط رہتے ہیں ہم گناہوں میں بے باک ہوتے ہیں ہم گناہ نہیں چھوڑتے تقویٰ بڑی ہی نعمت اور دولت اور برکت کی چیز ہے اللہ کی دوستی کا مدار تقوی پر ہے جو متقی ہے وہ اللہ کا دوست ہے قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی سے فرمائی گئی ان کے قلوب میں اسی وجہ سے ہر وقت اطمینان اور سکون بھرا رہتا ہے حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے تو بتاؤ ان کے دن میں کتنا سکون ہوگا ہمیں ان کے پاس بیٹھنے سے سکون مل رہا ہے تو ان کے اندر کتنا سکون ہوگا سبحان اللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں سکون سبحان اللہ اور جن کے دل میں اللہ آ جائے تو وہ کتنے پرسکون مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا سکون اور جن کے دل میں اللہ آ جائے وہ کتنے پرسکون ہوں گے سبحان اللہ فرمایا قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی سے فرمائی گئی ان کے قلوب میں اسی وجہ سے ہر وقت اطمینان اور سکون بھرا رہتا ہے حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اسی بھی ان کے سکون کے عکس سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے جیسے گرمی سے پریشان سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو درخت کے نیچے سایہ محسوس ہوتا ہے ایسی پریشان آدمی جب ایسے متقی کی صورت میں سایہ دار درخت کے پاس آ جائے تو اسے سکون مل جاتا ہے. یعنی یہاں بڑا سکون ہے, یہاں بڑا سکون ہے. ہاں یہ کیا چیز ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی, بڑی عجیب چیز ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک بہت بڑا تاجر ہمارے استاد سے, جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے, سکون کی تدبیر پوچھنے آیا تھا. حالانکہ ان کی تنہا اس وقت صرف 100 روپے ماہانہ تھی. وہ تاجر سکون پوچھنے کے لیے اس سے جس کی تنہا کتنی تھی 100 روپے, کتنا اتنا سکون سے کیوں ہے. لیکن دولت سے سکون کا کیا تعلق. البتہ ذکر کے خلاف سے بچنا بھی ضروری ہے, صرف اللہ کی یاد کافی نہیں, جو اس کی ضد ہے گناہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے. جب تقویٰ ملے گا تب سکون ملے گا. معاصی سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع پورا نہیں ہوگا. کامل ذکر وہی ہے جس کی ضد سے بچا جائے. کسی افسر میں تمام خوبیاں ہیں, صرف رشوت میں پکڑا گیا تمام عمر کی کارکردگی پر اثر پر اثر پڑے گا. ایک گناہ بھی عادی مجرم حق تعالیٰ کے ایک گناہ کا بھی عادی مجرم حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا. کوئی آدمی گناہ کرتا رہے کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ساری زندگی نفل نہیں پڑے, ساری زندگی نفل نہیں پڑے اللہ کا ولی بن جائے گا اگر گناہ نہیں کرتا تو. اور جس کی زندگی میں ایک بھی گناہ ہے, مسلسل ہے, اصرار کر رہا ہے, کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اولیاء کی تعریف قرآن میں یہی فرمائی گئی, ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہو. ایک شخص حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا, حضرت سے کہنا ہے دعا کریں اولاد ہو جائے. کئی عرصے سے دعا کراتا رہا, بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے تو نکاح بھی نہیں کیا. اس نے تو نکاح بھی نہیں کیا. حضرت نے ڈانٹا, ظالم نکاح کے بغیر اولاد کی دعا کراتا رہا, کیا تیرے پیٹ سے بچہ نکلے گا. اسی طرح ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کی فکر تو کرتے نہیں اور دعا کرواتے رہتے ہیں یہ مصیبت ٹل جائے, یہ مصیبت ٹل جائے, یہ مصیبت ٹل جائے. میاں بچوں کے لیے تو بیوی ہونی چاہیے, شادی کرنی ہوگی. میاں مسائل حل کے لیے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے, تب دعا کا اثر بھی ہوگا. وہ تو کرنی نہیں, حضرت دعا کر دیں ہم, یہ دعا بھی اثر انداز ہو گئی. جب تدبیر بھی تو کریں گے, اب کہیں بیٹا ہو جائے شادی نہ کرے. ہاں حضرت کی دعا لگتی نہیں ہے. میاں پھر تیرے پیٹ سے ہوگا کیا, نہیں ہوگا نا. تو تدبیر بھی ضروری ہے. تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, دعا اثر کرے گی جب اللہ کو راضی کرنے کے اسباب بھی اختیار کیے. وہ تو کرنے نہیں, کہو تو کہو ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, کسی کو برا نہیں چاہتے, بس یہ ہماری ساری بزرگی ہے, باقی سب کچھ ہوتا رہے. تو فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے اسباب بھی اختیار کریں پھر دعا کریں, دونوں سے بات بنیں گی. ایک صاحب نے رزق کے لیے دعا کرائی, وظیفہ بھی پوچھا, حضرت کوئی رزق کا وظیفہ بتا دیں, بندش ہو رہی ہے. پھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا, حضرت کب سے وظیفہ کر رہا ہوں, بیٹی کب تک کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا, حضرت کب سے وظیفہ کر رہا ہوں, کوئی نوکری کی ترتیب ہی نہیں بن رہی, کاروباری سیٹ نہیں ہو رہا. وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ بھی کیا, حضرت نے فرمایا میں نے کہا 2 ٹرک آمنے سامنے ہوں, زور آزمائی ہو رہی ہے, کوئی راستہ نہیں دے رہا, کوئی منزل تک پہنچے گا, ادھر بھی ٹرک ادھر بھی ٹرک, سڑک تنگ ہے, کیا کیا ہوگا. ادھر وظیفہ جاری ہے ادھر گناہ جاری ہے تو یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو کس کی بات ہوگی؟ گناہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ ملے، وظیفہ کہہ رہا ہے اسے مل جائے، تو یہ آپس میں ٹکر ہے نا. ارے میاں گناہ چھوڑ دے پھر وظیفے کا راستہ ملے گا، بلکہ ہمارے تو وظیفے چھوٹے گناہ بڑے بڑے، وہ سائیکل کی طرح کچلے جاتے ہیں. گناہ ہیں پہاڑوں جیسے، نیکیاں ہیں ذرات کی طرح، نظر ہی نہیں آتی ہیں اس کے سامنے، اور کہتے ہیں مسئلے حل ہو جائیں. فرمایا میں نے عرض کیا دو ٹرک آمنے سامنے ہیں، زور آزمائی ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا، تو کوئی منزل تک پہنچے گا؟ ادھر وظیفہ جاری ہے ادھر گناہ بھی جاری ہے. رات کو وظیفے پڑھ کے سو رہا ہے اور صبح فجر میں پڑا ہوا ہے مردوں کی طرح، تو ساری زندگی وظیفے کرتا رہے. ایک فرض چھوڑ دیا تو نے ساری زندگی نفلے وظیفے کرنا، کچھ نہیں ملنا. ہاں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، پھر کہتا وظیفے کا اثر نہیں ہوتا، بیٹی کا نکاح رشتے نہیں آ رہے، لگا ہوا ہے اور مجا لے کے پردہ کر لے، ننگے سر زندگی گزر رہی ہے، ہر وقت اللہ کی لعنت برس رہی ہے. غیر مردوں سے باتیں گفتگو مذاق، بلکہ بدقسمتی ابھی میرا بچہ، میں تو اس کے بعد سے بالکل بے چین سا ہو گیا. زہر کے بعد اس بچے نے بتایا شہر میں جو ایک کالج ہے نا، سب بچے نوجوان جاتے ہیں، یہ بدقسمت لوگ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اپنی پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے حیا کا جسے کہیں کہ ایک ایک ذرہ نکل جائے. بتائیں کہ رمضان کے اندر بھی وہاں بچے بچیوں کا کھیل کیا کرتے ہیں، اوپر سے بچی کودتی ہے نیچے سے بچے اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، یہ رمضان میں ہو رہا ہے ان کا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس نسل میں حیا کی حس ہی ختم ہو جائے رمضانوں میں. فیسس کے اندر کالج ہے، رمضان کے اندر یہ ہو رہا کہ نائٹ شو ہوا، تین بچیاں اور ایک بچے ایک کمبل میں سلاتے ہیں، ایک کمبل میں رمضان میں اسی ڈیفینس کے اندر. لیکن نہ ماں باپ کو ہوش ہے نہ اس نسل کو ہوش ہے کہ ان کالج یونیورسٹیوں میں کیسے گندگی ہے اور کیسے ہماری نسلوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، گندا کیا جا رہا ہے. اب جو بچیاں اوپر سے چھلانگ لگاتی ہیں غیر مردوں کے ہاتھوں میں، لڑکوں میں ہار، کیا مطلب ہے اس کا؟ تعلیم سے کیا تعلق؟ لیکن ایک منظم پالیسی کی طرح، ایک سازش کے تحت اس نسل کے اندر سے حیا چھینی جا رہی ہے کہ کوئی لڑکا حیادار نہ رہے، کوئی بیٹی حیادار نہ رہے. جب اس کے اندر جیسے بار بار مرد کے ہاتھ چھو جائیں گے تو اس کے اندر حس ہی ختم ہو جائے گی غیر مردوں سے دور رہنے کی، بلکہ اسے چین نہیں آئے گا جب تک اسے ہاتھ نہ لگے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جہاں یہ بے حیائی ہوگی تو وہاں یہ طوفان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، وہاں یہ قتل و غارت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، وہاں ڈاکے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، وہاں اولادیں ماں باپ کے قاتل نہیں بنیں گی تو اور کیا بنیں گی. یہ اسی رمضان میں اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہیں اور یہاں ہمارے ان کالج کو یہ ہو رہا ہے. یہ ہمتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ مسلمان ماں باپ کو احساس ہی نہیں کہ اولادوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ پیسہ دے رہے ہیں، اندر ہو کیا رہا ہے، انہیں ہو کیا رہا، احساس ہی مٹ گیا. وہ تو لگے ہیں گندا کرنے پہ، شاید ہی کوئی بچتا ہو بدکاری سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ماں باپ ہیں ہزاروں میں فیسی بھی دے رہے ہیں، لاکھوں روپے بھی دے رہے ہیں، اپنی نسلوں کا سب سے یہ قیمتی جوہر بھی دے رہے ہیں. جو حیا نہیں رہا نا، میرے نبی فرما کرتے تھے الحیاء والقرآن اذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا کیا وہاں ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ہی نہیں رہا. تم نے کیا اپنے بچوں کو تعلیم دی؟ خاک دیے. یہ حال چل رہا ہے. یہ غیروں کے ایجنٹ ہیں جو ہماری نسلوں سے ایمان اور حیا چھیننا چاہتے ہیں. منظم طریقے سے یہاں کے ٹیچروں کی باقاعدہ تعلیم تربیت ہوتی ہے، باہر این جی اوز کے پاس جا کر انہیں تربیت دی جاتی ہے، پھر ماہانہ ان کی طرف سے ان کے وظیفے مقرر ہیں. اور نوجوان مجھے آج بتانے لگا کہ کبھی ہمارا ٹیچر کلاس میں آ کے نہیں کھاتا، لیکن رمضان میں جان بوجھ کے کلاس میں آگے کھاتا ہے، جان بوجھ کے آگے کھاتا ہے، اور جس کا روزہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ مسلمان ہے، ان سے تو درندے بھی حیا اسے کہیں کہ شرمائیں، ان کی حرکتوں سے درندے بھی حیوان بھی شرمائیں ان کی ان حرکتوں سے. یہ مروسی مسلمان ہے، جن کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں رہی. اور یہ سب کیا ہے؟ نام ہے تعلیم گاہیں. بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں, بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں. لیکن کلب بے حیائی کے اڈے میں جاتی ہوئی بیٹا بھی شرماتا ہے, بہن بھی شرماتی ہے, ماں باپ بھی بھیجتے ہوئے شرماتے ہیں. کہاں جا رہا ہے میرا بچہ؟ کلب میں جا رہا ہے, بے حیائی کے ڈانس ہو رہا ہے. لیکن یہاں سب مطمئن کہ ابا بھی خوش کہ بیٹے کو اسکول بھیجا ہے, ماں بھی خوش کہ بیٹی کو کالج بھیجا ہے, اور وہ بھی مطمئن کہ یہاں کوئی نہیں پوچھے گا. اور وہاں اندر بیٹھے ہیں وہ درندے جنہوں نے کام ہی یہی ہے, جنہوں نے تعلیم نہیں دینی اس نسل کو. تو اگر مسلمانوں کو ہوش آ جائے تو یہ نہ ہوتا. اگر مسلمانوں کو ہوش آ جانا یہ نہ ہوتا, کیا انہیں ہمت ہوتی. لیکن انہیں ہمت روز بروز کیوں بڑھتے چلی جا رہی ہے؟ اسے پتا ہے کہ ان ماں باپ کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ اولاد کیا کر رہی ہے, اور اس چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں, ہاں, اور ہمارے گھروں میں سکون آ جائے, اور ہمارے گھروں میں برکتیں آ جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ گناہوں کو تو ایک طوفان ہے. تعاون کے زمانے میں ہر شخص چوہے سے ڈرتا ہے کہ تعاون کے جراثیم ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں, اور بدعملی اور منکرات کے چوہے ہمارے گھروں میں کتنی ہی ہیں, لیکن کسی کو فکر نہیں, کسی کو فکر نہیں. سانپ گھر میں آ جائے سب پریشان, اور گھر میں خلاف قطع اور گانے اور گندگیاں, ہر گھر سینما بنا ہوا, اس کی فکر نہیں. ہر عمل کے معاملے میں علم صحیح کی ضرورت بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لے گئے, وہاں تصویر کی جاندار کی تھی, فوراً واپس آ گئے. رزق کی ترقی اور برکت کے لیے وظیفے پڑھنے ہیں, مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارشاد فرمایا, اگر امام صاحب نماز کے وقت اپنے حجرے سے مسجد کے محراب سے اپنے کپڑے اتارے ہوئے آئیں تو آپ آنے دیں گے؟ حجرے سے تشریف لا رہے ہیں, کپڑے جسم پہ کوئی نہیں, اور حجرے سے کمرے محراب کی طرف سے آئے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے, جسم پہ کپڑا, آنے دیں گے آپ؟ یہ سمجھیں گے عقل میں فطور آ گیا. حالانکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نماز پڑھانے دو, مجھے تلاوت آتی ہے, مسائل بھی مجھے خوب یاد ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, نماز پڑھانا بھی آتی ہے, خوب جانتا ہوں, میرا باطن بالکل ٹھیک ہے, صرف ظاہر کی خرابی سے آپ لوگ کیوں گھبرا گئے؟ آپ ان کی ایک بات نہ سنیں گے اور سیدھے مسجد سے نکال کر دماغ کے ڈاکٹر یا پاگل خانے میں لے جائیں گے. کیوں بھائی؟ ظاہر کی خرابی سے آپ کو باطن کی خرابی پہ یقین ہو گیا نا, ظاہر کی خرابی سے آپ کو باطن کی خرابی کا یقین ہو گیا, اور دین کے معاملے میں ہمارا ظاہری وضع قطع, ظاہری صورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے خلاف ہو, تو یہاں ہماری باطنی خرابی اور ایمان کی خرابی پر یقین کیوں نہیں آتا, اور اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسے شخص کو دین کے ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے بھائی, تاکہ اس کا ظاہر ٹھیک ہو جائے. چند دنوں دین کے ڈاکٹروں کے پاس رہے گا, انشاءاللہ ظاہر اس کا ٹھیک ہو جائے گا, پتہ چل جائے کسی کے پاس رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کٹانے, داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا. آپ نے بقدر ایک مٹھی داڑھی کے بعد کاٹنے کی اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے, پولیس افسر وردی کے بغیر ڈپٹی دے تو معطل ہو جائے گا. 30 سال ڈپٹی پولیس افسر نے نہایت عمدگی سے دی, انعام تم مستحق ہو گیا. لیکن ایک دن دیکھا گیا وہ سرخ ٹوپی لگائے دشمن کی کام کر رہا ہے, تو دشمن کا ٹوپی پہن کر باغی شمار ہوگا, نکال دیا جائے گا. آج امت مسلمہ نے اپنی سرکاری وردی جو پارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی تھی اس کو اتارا, اور صرف اتارا ہی نہیں بلکہ اس سے نفرت کرنے لگے, اور صرف نفرت ہی نہیں بلکہ گمراہ اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہود و نصارہ کی وردی کو اپنا لیا. اب تک انگریزی بال کی نسبت انگریز کی طرف ہے. بال بنا در انگریزی بال بنا دو ذرا, تو نسبت موجود ہے کہ یہ اس کے بال ہیں. اب امت مسلم اپنی وردی تر کر کے ڈپٹی دے گی تو کیا انجام ہوگا؟ معطل ہوگی یا نہیں؟ غضب اور عذاب کا خطرہ ہے یا نصرت اور رحمت کے مستحق ہوگی؟ پھر شکوہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف شکست کھا رہے ہیں، بیت المقدس چھن گیا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے، ہر طرف پٹ رہے ہیں، ہم ہیں اللہ کے بننے کے لیے تیار نہیں. اب اسلامی وردی کیا ہے؟ سنیے، ٹکنے نہ ڈکنے ایسا کرنا ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارے شخص کو نگاہ رحمت سے نہ دیکھیں گے. شب برات میں مغفرت کی جو بشارت ہے، اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. گھٹنے ڈھانکے رہو، ایسا نیکر لباس جس سے گھٹنے کھل جائیں جائز نہیں، حرام ہے. ایسی نیکر پہننا جس سے گھٹنے ڈھکنے کھل جائیں یہ بھی جائز نہیں. سر کے بالوں کو یا ہر طرف سے برابر کر لو یا بالکل صاف کر لو. انگریزی بال نہ بناؤ. داڑھی ایک مشکی مقدار ہر طرف سے ہو. مرد عورت کی مشابہت کا لباس یا طرز اختیار نہ کرے. عورت مرد کی وضاقتہ اور لباس اختیار نہ کرے. حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. پوسٹ مین پولیس کی وردی پہن لے، پولیس مین پوسٹ کی، دونوں معطل کر دیا جائے گا. عورتیں اس قدر موٹا دوپٹہ استعمال کریں گھروں میں بھی جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی. جتنے لوگ نامحرم اس کے بالوں کو دیکھیں گے، سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا اکٹھا کر کے اس پہ لاد دیا جائے گا. عورتوں کے ناخن بالش لگانے سے وضو صحیح نہیں ہوگا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے ہر امتی قابل عف اور معافی ہے، معاف ہوئی ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو الاعلان گناہ کرتے ہیں. بھائیو، داڑھی مڑانا اعلانیہ گناہ ہے. حضرت اقدس ہر دو دامت برکات نے ایک جگہ فرمایا، بعض گناہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اتنی دیر کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے. داڑھی منانے والا ہر وقت گناہ گار ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، 24 گھنٹے کا گناہ گار ہے. حق تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے. سب گناہ چھوڑنے کا علاج کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے. مخلوق میں بڑا بننے کا شوق دل سے نکل جائے. کیوں بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں؟ اگر نیکی کریں گے تو لوگوں کے نگاہوں سے گر جائیں گے، یہی ہے نا. حج عمرہ کرنا کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ عزت بڑھتی ہے اور نبی کی سنتیں اپنانا آج کیوں مشکل ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان کیا کہے گا؟ ہاں دوست کیا کہیں گے؟ یہ شوق اندر سے نکالے کہ لوگوں کی نظر بڑا بننا ہے. ارے اللہ کے ہاں بڑا بنے، اللہ کے ہاں. فرمایا، سب گناہوں کے چھوڑنے کا علاج کثرت سے موت کو یاد کرنا، مخلوق میں بڑا بننے کا شوق دل سے نکالنا، یہ سوچنا کہ میری نافرمانی کی وضاقتہ کی تعریف کرنے والے یا اس سے خوش ہونے والے یا اس کے دل میں عزت کرنے والے قبر میں اور میدان حشر میں میرے کچھ کام نہ آئیں گے. جن کی خاطر میں گناہ کر رہا ہوں کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ دنیا میں بھی یہ لوگ کچھ نہیں دیتے، صرف وہمی اور خیالی خوشی ہے، نہ دنیا میں مفید ہے نہ آخرت میں. بھائی، جس درخت سے پتے گرنے لگیں تو درخت کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس میں کھاد پانی ڈال لیں. جس درخت کے پتے گرنے لگ جائیں، درخت کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اس میں کھاد ڈالنی ہے، پانی ڈالنا ہے، تاکہ پھر سبزہ آ جائے چہرے پہ، پتے گرنے شروع ہو گئے. بس جس چہرے سے محمدی باغ کے سرکاری سبزے میں کمی آ رہی ہو، اس سرکاری درخت کے پتے جھڑ رہے ہوں، تو فوراً دین کے ڈاکٹروں یعنی اللہ والوں سے رجوع کیا جائے اور اس کی دوا اور غذا تجویز کر دیں، تاکہ پھر یہ باغ ہرا بھرا ہو جائے. اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ پھر آپ کے چہرے پہ کچھ اور ہی رونق اور محمدی باغ کا سبزہ نظر آئے گا. حضرت مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا، دو بھائی حقیقی سامنے لاؤ، سکے بھائی، ایک کے چہرے پہ داڑھی ہو اور دوسری کی نہ ہو، پھر دیکھو ان دونوں میں کون خوبصورت معلوم ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں، اگر میرے نبی کی سنت میں حسن نہ ہوتا، حسین نہ ہوتی، اللہ کبھی اپنے نبی کو نہ دیتا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو حسینوں کا حسین بنایا ہے اور ساری دنیا کا حسن نبی میں اکٹھا کر دیا ہے. اگر اس میں کوئی چیز ہوتی تو اللہ کبھی اپنے نبی کو نہ دیتا. ارشاد فرمایا، ظاہری وضاقتہ صلحہ کی رکھنا باطن کا تالا ہے. جس طرح دکاندار دکان کے اندر مال ہو باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کی مال کی خیر نہیں. اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین نیک لوگوں کی نہیں ہوگی تو باطن کی صلاحیت کی حفاظت بہت مشکل ہے. آج بھی اگر نوجوان اپنے ان ماحولوں کے اندر جہاں پڑھنے جاتے ہیں اگر ظاہری شکل صورت صحیح بنا لیں اور اچھی صحبت کو مضبوطی سے پکڑ لیں, اللہ ان گندے ماحولوں سے بھی نہیں محفوظ فرمائے گا. ظاہری قطع بالکل صحیح بنا لیں, ہاں, اور ساتھ ساتھ تکلیف ہوگی لیکن ہمت کر کے اور اپنی صحبت نہ چھوڑیں, انشاءاللہ ان ماحولوں کے اندر بھی ان کا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.